الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سورۃ الکہف کا چھٹا رکوع ہے جس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. مختصراً سورۃ الکہف کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے، اس کی اہمیت کو خاص طور پر، فتنے دجال کو سمجھنے کے لیے اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سورہ مبارکہ کا تذکرہ کیا، جو ریکمینڈ کیا، وہ سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے. یہ پوری کی پوری سورت ہی انتہائی اہم ہے، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت پسندیدہ ہے، مسنون ہے، غور و فکر کے ساتھ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ باعث اجر و ثواب ہے بلکہ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی اہم رہنمائی کرتی ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس موضوع کے حوالے سے تفصیلی دروس بھی آپ کو مل جائیں گے. فتنہ دجال ہے کیا، دجالی فتنہ خاص طور پر موجودہ دور میں یہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی، میڈیا، تعلیمی نظام، یہ کیسے فتنہ دجال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے خاص طور پر جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. خاص طور پر اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد کیجئے، اور جمعے کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کی جائے تو رب کائنات کے اس عظیم کلام کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کے فتنوں سے، فساد سے، مادہ پرستی کے فتنے سے انشاءاللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا. سورہ کہف کا یہ جو چھٹا رکوع ہے یہ ایمان بالآخرہ کے حوالے سے انتہائی اہم آیات مبارکہ ہیں. جمعے کے دن یا جمعے کی نماز یا جمعے کا یہ جو اجتماع ہے اس کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. تذکیر اور یاد دہانی، ریمائنڈ کروانا اہم باتوں کا خاص طور پر بہت ضروری ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پوری طرح سے اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، یہ سویلائزیشن ہے پوری کی پوری تہذیب ہے، اور اب وہ صرف خاص ملک تک یا خاص علاقوں تک محدود نہیں ہے، پوری کی پوری دنیا اب یہ تہذیب گلوبلائز ہے. دنیا کا ہر فرد اس سے متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے. لہذا فتنہ دجال، دجالی فتنہ مختصراً عرض کرتا ہوں، تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی توجہ رب کائنات کے بجائے کائنات پر ہو جائے، جو عقل اصل فوکس ہونا چاہیے، دعاؤں کا مرکز، امیدوں کا مرکز، خوف ہونا چاہیے جس سے دعا کرنی چاہیے، وہ رب کائنات ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جو اذن رب کے بغیر نہ ہو. لہذا بندہ مومن کا فوکس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے رب کی طرف، رب کائنات کی طرف. فتنہ دجال یہ ہے کہ رب ہٹا کر کائنات پر فوکس شروع ہو گیا، اور آج دجالی فتنہ دیکھا جا سکتا ہے. سارا کا سارا مادہ پرستی آتانا سوچ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح دوسری چیز جو فتنہ دجال کو نمایاں کرتی ہے، یہ دجالی فتنہ ہے کہ سارا کا سارا فوکس توجہات کا مرتکز ہو گیا جسم پر، باڈی پر، بدن پر، فزیکل اپیرنس پر، اور انسان کا جو اصل ہے اس کی روح ربانی، اس کی طرف سے توجہ ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا انکار بھی کر بیٹھے بعض لوگ. جبکہ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ روح ربانی کوئی حقیقت ہے اور اس انسان میں اصل شے ہے ہی روح. اسی طرح تیسری چیز جو شفٹ آف ایمفسس کے اعتبار سے ہوئی کہ دجالی فتنے میں ساری کی ساری توجہات دنیا کی زندگی پر ہے. دنیا کی زندگی، 40-50-60 سال کی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کے لیے جو محنتیں، کوششیں، لگژریس لائف کو انسان کر رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہی، اور جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، والآخرت خیر وابقا، وہ بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس طرف توجہات ہی نہیں. اکثر و بیشتر ہمارا بھی یہی حال ہے. تو یہ ہے فتنہ دجال، دجالی فتنہ، کہ رب کے بجائے، رب کائنات کے بجائے کائنات پر سارا کا سارا غور و فکر، سائنس ساری کی ساری اسی پر لگی ہوئی ہے، ٹیلیسکوپ بنا لیے، مائکروسکوپ بنا لیے، اور نہ جانے کیا کچھ کر کر وائرس کی ساری شکلیں دکھا دی کہ پاکستان میں جو وائرس ہے اس کی یہ شکل ہے، اس کا کراؤن ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اور امریکہ میں ایسا تھا، چائنا میں ایسا تھا، ساری ریسرچ موجود ہے. لیکن اس حقیقت کی طرف کہ اس وائرس کو پیدا کس نے کیا، یہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو، اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنے اور اس کے اثرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کی ذات پر یقین، رب کائنات پر یقین، توکل، بھروسہ، امید، خوف، دعا، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مرکز ہو جائے تو انشاءاللہ ان تمام فتنوں سے نکل آئیں گے. صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں الحمدللہ ایسا بہترین وقت بھی تھا اور آئے گا انشاءاللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، صحابہ کرام کا دور، وہ بھی انسان ہی تھے، کامل ترین انسان، ان کا توکل، بھروسہ، یقین کس کی ذات پر تھا؟ اور توکل، بھروسہ اور یقین کی بنیاد پر دنیا میں اتنے بڑے بڑے اقتدار قائم کیے، تین بر اعظموں میں، بڑے بڑے بر اعظموں میں اللہ کا دین قائم کیا، اس کو مینج کر کے دکھایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے. اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ اب یہ دور، دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ کا دین جو قائم و نافذ ہوگا تو پوری دنیا پر ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا کو مینج کر کے دکھائیں گے مسلمان کہ کیسے رب پر ایمان لا کر رب اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے اور اتنا بڑا اقتدار دے گا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز. بہرحال آئیے آج کے موضوع کے حوالے سے، سورہ کہف ویسے پوری کی پوری سورت تذکیر و یاد دہانی کے لیے بہت اہم سورت ہے، لیکن چھٹا رکو خاص طور پر میں نے آپ کے لیے منتخب کیا آج کے جمعے کے حوالے سے. رب کائنات فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، دنیا کی زندگی، مثلا الحیات الدنیا، ہمارا اصل مسئلہ دنیا کی زندگی ہے نا، اسی میں غم ہے، خوشی ہے، تو اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ یہ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے، بار بار قرآن حکیم یہ موضوع بیان کرتا ہے مختلف اسلوب میں. کماعین انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے. اب یہ مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ آبزرویشن، یہ مشاہدے ہماری اپنی آنکھوں کے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے اس پہ باقاعدہ. اور یاد رکھیے قرآن کی مثالیں دیتا ہے سمجھانے کے لیے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، رب کائنات مثالیں اس لیے دیتا ہے قرآن میں مختلف چیزوں کی تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں ان باتوں پر. تو ایک بڑی اہم نشانی رب کائنات کی آسمان سے برستا پانی. جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش رحمت خداوندی کی علامت ہے. بارش نہ ہو چار پانچ سال کے لیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سروائیول مشکل ہو جائے گا، زندگی مشکل ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر بارش نہ ہو تو وہاں قحط آ جائے گا، موت، بہت سارے علاقے دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں. پاکستان کے بھی بہت سارے علاقے بارانی ہیں کہ اگر دو تین سال تک بارش نہ ہو تو وہاں پر قحط سالی ہو جائے گی. تو بہرحال بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی اور دنیا میں زندگی کی علامت پانی ہے. لیکن جب پانی نازل ہوتا آسمان سے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک خوبصورت سما تو ہوتا ہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن بارش اللہ کی طرف سے زندگی ہے. فاختلط به نبات الارض، بارش کے ساتھ ہی تم دیکھتے ہو زمین سے رویدگی نکلتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے اور کیسا گرین ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ علاقے کے جو بارانی علاقے ہوتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے، بیج ڈال کر خاص طور پر مالی یا جو کسان ہے انتظار کرتا ہے بارش کا، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے کیا خوبصورت سما ہوتا ہے، کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے، درخت لہلہانے لگتے ہیں، پھل آ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا اس کی آبزرویشن اگر آپ نے کرنی ہو تو سندھ میں جائیے، انٹیریئر سندھ، بلوچستان کا بہت سارا علاقہ ہے، پنجاب کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. فاختلط به نبات الارض فاصبح حسیما تذروه الرياح، اور بالآخر وہ کھیتی باڑی وہ ایک سائیکل کمپلیٹ کرتی ہے، چھوٹا سا پودا پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور چار مہینے کا تقریباً یہ سائیکل ہوتا ہے. جب وہ اپنی پیک پر پہنچتا ہے، جوبن کو پہنچتا ہے، چاہے سرسوں کا کھیت ہو، چاہے گندم کا ہو یا کاٹن کا ہو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اس پہ پھل آتا ہے، اس کو پھل کو اتارا جاتا ہے، اس کی کٹنگ ہوتی ہے، لیکن بالآخر دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا کاٹ دیا جاتا. جب کسان کھیتی ختم کرتا ہے تو وہاں بالکل چٹیال میدان ہو جاتا ہے، پھر اگلی مرتبہ اس کو دوبارہ اگانے کے لیے محنت کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن بیج کی پیدائش سے لے کر اس کی کٹنگ تک چار پانچ مہینے کا یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تزروح ریاح، اس کھیتی کو جو کاٹ دی جاتی ہے اس کو ہوا اڑا رہی ہوتی ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر اقتدار, قوت اور طاقت رکھنے والا. کھیتی کے اندر بیج ڈال کر آتے ہیں, اس کو اگاتا کون ہے, اس کو خاص پروسیس تک پہنچاتا کون ہے. ابھی چوسا آم آنے والا ہے, خاص طور پر ملتان شریف کا اور پنجاب کا اور سندھ کا, اس میں یہ مٹھاس کون پیدا کرتا ہے. یہ آم, یہ اللہ کی نشانی ہے. ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, اصل کوالٹی یہاں پر پاکستانیوں کو ملتی ہی نہیں, لیکن بہترین آم دنیا بھر کا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. اس میں مٹھاس پیدا کرنے والا کون؟ چاند کی روشنی, اسی طرح تیز گرمی, لو جو چلتی ہے اس کی وجہ سے وہ پکتا بھی ہے اور مٹھاس بھی پیدا ہوتی. یہ نشانیاں نہیں تو کیا ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اس کی ایک اور مثال آئی سورۃ الحدید میں, اور وہ زیادہ ایک بہترین انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمائی, کھول کے بیان فرمائی انسانی زندگی کے مختلف مراحل. الحمدللہ اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں. انسانی زندگی کے پانچ اسٹیجز کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. جیسے بیج پیدا ہو کر کھیتی باڑی کاٹ دی جاتی ہے, چار پانچ مہینے کا سائیکل ہے. انسانی زندگی کے یہ پانچ اسٹیجز ہیں جو سورہ حدید میں بیان ہوئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. پہلا اسٹیج لعبن, لعبن عربی زبان میں کہتے ہیں کھیل کو, اور یہ بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً 12 سال کا ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ کھیل ہے. بس بچوں کی ساری دلچسپیاں کھیل, چاہے وہ فزیکل گیم ہو یا آج کل جو مصیبت ہمارے سروں پر ہے وہ موبائل ہے, وہ انٹرنیٹ ہے, لیکن دلچسپی بچوں کی کھیل میں ہے. چھین کے دکھائیے ذرا ان سے. جیسے چھوٹے بچے کو ایک زمانے میں جھنجھنا دیا جاتا تھا, آج موبائل اور ٹیب اور یہ مصیبتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی. لیکن تقریباً 12 سال کی عمر تک یہ کھیل تماشا, پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, ٹین ایج میں آتا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے لہون. یہ اب لائبن نہیں, لہون آ گیا, یعنی اس کھیل میں تلزز کا سینس شامل ہو گیا. ٹین ایج 13 سے لے کر 19 سال تک عمر, ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ, جس کو بچپن سے بعد لڑکپن کہا جاتا ہے. سارے خیالات, تصورات, اچھے بنے اسی عمر میں انکلکیٹ کیا جاتے ہیں. دنیا بھر کا تعلیمی نظام ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے انویسٹ کرتا ہے اس عمر میں اپنے تصورات, اپنے عقائد, اپنے تھاٹس کو انکلکیٹ کرنے کے لیے. پوری دنیا میں تعلیمی نظام میں اہم ترین حصہ ٹین ایج 13 سال سے لے کر 19 سال. لیکن بہرحال یہ بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے زینتن. 18-19 سال سے لے کر 40 سال کی عمر, 20-22 سال کی دور, بس زیب و زینت, بناؤ سنگھار, خوبصورتی, جوانی, اٹریکشنز, بالوں کا انداز, کپڑے, لائف اسٹائل, گاڑیاں, بنگلے, دنیا بھر کی چیزوں میں انسان لگا ہوا, اپنی ظاہری اپیئرنس کو خاص طور پر بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے. کپڑے دیکھ لیجئے کتنا پیسہ لگاتا ہے, اور نہ جانے کیا کچھ. لیکن یہ اسٹیج بھی ہمیشہ نہیں رہتا. زینت ان کے بعد چوتھا اسٹیج و تفاخرم بینکم. 40 سے لے کر 60 سال کی عمر, تفاخرم بینکم, ادھیڑ عمر جس کو کہا جاتا ہے, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. ان آیات کو پڑھ لیجئے سورہ حدید کی, اور پھر دیکھیے ذرا 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک ہو یا نیک نہ ہو, اس کی گفتگو کیا ہے. عام طور پر گفتگو میں کا لفظ استعمال کرتا ہے, میں نے یہ کام کیا, میں ایسا, میرا کاروبار, میرے بچے, میں بہت بڑا عالم, میں بہت بڑا پروفیسر, میں بہت بڑا فلسفی, میں بہت بڑا بزنس مین, میری اولاد. یہ میں کی گردان کرتے ہوئے تفاخرم بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور اس کے بعد پانچواں اسٹیج و تکاثرن فلم والی والا اولاد, آخری اسٹیج دنیا کے اعتبار سے, بڑھاپا جس کو کہا گیا 60 سال سے لے کر آن ورڈ, جتنا بھی اللہ تعالی موقع عطا فرمایا. لیکن یہ سارے کے سارے اسٹیجز اپنے ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچپن کے ساتھ فوراً بڑھاپا آ جائے یا جوانی ہمیشہ رہے. یہ ہو سکتا ہے؟ ایک شخص چاہے کہ ہمیشہ جوان رہے توانا رہے، ممکن نہیں. تو بہرحال آیات مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. ان تمام اسٹیجز میں انسان کو غفلت میں کیا چیز ڈالتی ہے، اور سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا انسان کب کرتا ہے، کیوں کر کرتا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ اولاد، بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں بس. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. یہ ہے اہم ترین حصہ اس آیت مبارکہ کا. دنیا کی زندگی کے یہ سارے اسٹیجز تمام لوگ گزارتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب پر اسٹیجز آتے ہیں. اسی طرح عقل مند آدمی وہ ہیں جو ان آیات سے سمجھ یہ حاصل کریں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا یا زیب و زینت نہیں ہے. یہ فیصلہ کن ٹائم ہمارے پاس ہے، اہم ترین وقت ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے اپنی ویلیو منوانے کے لیے. اگر اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں میں دنیا کی مال کے لیے، دین و دنیاوی آسائشوں کے لیے، تو سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی و جہد، محنت، مشقت، ایفرٹس، خوشی غم، ساری کے ساری دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، ضل، گم ہو کے رہ گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ کنٹرول ہے، جیسا ہم نے چاہا ویسا ہی ہوا. اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرف میں کر رہا ہوں. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، جیسا ہم نے پلان کیا تھا ویسا ہی چل رہا ہے سب کچھ. لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے اوپر بھی کوئی رب کائنات ہے جو ان کو کنٹرول کرنے والا. تو بہرحال دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی. وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہیں امید لگانے کے اعتبار سے بھی. انسان امیدیں لگاتا ہے اولاد کے بارے میں، خاص طور پر کھپاتا ہے اپنی صلاحیتوں کو اولاد کے لیے. اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ دلانا ہے. امید یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ بھی امید ہوتی ہے کہ دیندار آدمی یہ بھی امید رکھتا ہے کہ دنیا میں بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا اور آخرت میں اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی اجر و ثواب کا باعث بنے گا. حدیث کے مطابق بالکل صحیح بات ہے کہ اگر اولاد نیک ہے، اولاد اگر نیک ہے تو یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اولاد کی تربیت میں فکر آخرت پیدا کر دی، اگر اس کو نیک بنا دیا، دین کی طرف چلا دیا، اس سے بہترین اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں. لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے، کیا ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر آخرت رکھتے ہیں یا ہماری ساری کی ساری صحیح و جہد اولاد کے بارے میں دنیاوی کیریئرز کے اعتبار سے؟ جائزہ اپنا لیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، سیلف اسسمنٹ اس کو کہتے ہیں. جواب اپنے آپ سے پوچھئے، کسی مولوی سے نہ پوچھئے، اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ. دل بتائے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے. تو بہرحال باقی رہنے والی چیزیں بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، وہ نیکیاں ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے کرو گے. ابھی اگر میرا مال، ابھی میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے جو بینک بیلنس پڑا ہے آپ یقین کیجئے کروڑوں روپے بھی کیوں نہ ہو وہ بینک والے میرے گھر والوں کو نہیں دیں گے. لمبا پروسیجر ہے پورا, پھر کہیں جا کر بیوی کو دینا ہے, ماں کو دینا ہے, بھائی کو دینا ہے, باپ کو دینا ہے, وہ پورا ایک پروسیجر ہے. تو وہ کروڑوں روپے اگر میرے بینک میں پڑے ہیں تو میرے کس کام کے؟ ایک لمحہ لگے صرف تو وہ مال مجھ سے ٹرانسفر ہو کر میری اولاد کو چلا جائے. اب وہ اولاد اگر نیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو شاید میرے کسی کام آ سکے, ورنہ جس کام میں جس مال کو کمانے کے لیے میں نے اپنی دنیاوی زندگی کھپائی وہ مال میرے کچھ کام نہیں آنے والا. مالی مالی انسان کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے میرا مال میرا مال, اور مالی کی بنیاد پر اقتدار قوت طاقت تکبر. یہ مال کی حقیقت کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا مال ہے, جو تو نے پہن لیا وہ تیرا مال ہے, بس یہاں موت آئی اور مال ختم, تمہارا ہے ہی نہیں, وہ تو وراثت کا مال ہے. تو بہرحال عقل مندی کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب آخری آیات ہیں ایمان بالآخرہ کے حوالے سے, بڑی زوردار آیات ہیں, اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو انسان کانپ جائے ان آیات مبارکہ کو سن کر. آخرت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اس یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھیے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے, اب قیامت کے دن کی ایک علامت القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہا ہوگا, چل رہا ہوگا گویا جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں ایسے پہاڑ چل رہے ہوں گے. واللہ عالم. وتر الارض بارزہ, اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ چٹیل میدان بنی ہوئی ہوگی. آج بڑے عالیشان محل بنائے ہوئے ہیں, محل تو عربوں نے بھی بنائے تھے, تاتاریوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, محل ویسے ہی قائم رہے, رہنے والے نہیں رہے. آج محل ہم بھی بنا رہے ہیں اربوں روپے اربوں ڈالر. سعودی عربیہ میں جا کر دیکھیے کیسے کیسے محل, حیران رہ جائے انسان دیکھ کر. اس امت کے پاس اتنا پیسہ کہ ایک ایک محل ان کا اربوں ڈالر کا, لیکن اس دن زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. سارے محلات برج الخلیل بڑی عظیم عمارتیں برابر کر دی جائیں گی. یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو ذرا غور کیجئے گا, یہ بات کافی تھی کہنی وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. سب کو مراد ساری دنیا کے لوگ, سارے انسان جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ کیوں امفیسائز کیا فلم یغادر منہم احدا, اور ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کسی ایک انسان کے وہم و گمان میں بھی اگر یہ بات ہو, اربوں کھربوں لوگ ہوں گے, میں کہاں ہوں گا, کیسے پیدا کیا, دوبارہ زندہ کروں گا, حساب کتاب, میں کہیں چھپ جاؤں گا, کھپ جاؤں گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اربوں کھربوں انسانوں کا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اکیلے اکیلے. سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے, رب کائنات فرماتا ہے اس دن ہر ایک کو اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے, فردن فردا, ایک ایک. اب اس اعتبار سے اپنا جائزہ لیجئے, دنیا میں عرب انسان خراب انسان جو بھی ہیں سب کو جمع فرمائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, اور سارے کے سارے حاضر کر دیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے, صف در صف صفے بنی ہوئی ہوں گی. اب قیامت کا دن کا یہ لرزہ دینے والا منظر ہے, ہر صف کا لیڈر جو ہوگا ان کا پیغمبر ہوگا، پیغمبر آگے کھڑے ہوں گے اور پیچھے صفے ہوں گی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. رب کائنات فرمائے گا آگے ہونا ہمارے پاس بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تمام ارواحیں انسانی کو اللہ پاک نے کلمہ کن سے پیدا کیا اور ان سے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے. یہ پیدائش ہماری ہو چکی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم یہ سمجھ رہے تھے، گمان کر رہے تھے، زوم کر رہے تھے کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ ہے ہی نہیں. اب جائزہ لیجیے اپنا، کیا واقعتاً ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی؟ دل پر ہاتھ رکھیے، فرد، ہر فرد اس بات کا جائزہ لے، ہمارے سیاست دان اس بات کا جائزہ لیں، ہمارے بیوروکریٹس خاص طور پر جائزہ لیں اس بات کا کہ رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. رب کائنات، اب جو آخری آیت مبارکہ ہلا دینے والی ہے، وہودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین، کتاب رکھی جائے گی، سارا کا سارا نام اعمال جمع کر کے سامنے کر دیا جائے گا. تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مشفقین مما فی، جو اس میں ہوگا. ایک جوائنٹ کمپیوٹر پورا کا پورا سامنے رکھ دیا جائے گا اور سارا نام اعمال ایک ایک فرد کا نام کے ساتھ چپ کی طور پر کی صورت میں کہہ لیجیے حاضر کر دیا جائے گا. اور مجرم کے حال کیا ہوگا؟ فطر المجرمین مشفقین مما فی ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اور وہ چیخ رہے ہوں گے کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہمارے اعمال میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور نہ بڑے سے بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، مگر اس کو لکھ کر گن کر ریکارڈ کر کے یہاں جمع کروایا ہوا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنے سامنے پائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا، دکھا دیا جائے گا یہ وہ عمل آپ کر کے لائیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا عمل، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے انڈے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا دیکھے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور آخری اور اہم ترین بات یہ ہے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن، وہ عدل کرے گا، عادل ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے. رب کائنات فرمائے اقرا کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود اپنے اوپر کافی ہو حساب کتاب کے لیے، اور اللہ پاک آسانی سے ہمیں جنت الفردوس کی طرف رہنمائی فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.